بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 13 نومبر 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں بندہ مومن کی نمایاں خصوصیات کے موضوع پر خطاب فرمایا. یہ خطاب پچھلے خطاب جمعہ کا تسلسل ہے. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون.
صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورة معارج کی آیات جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں, پچھلے جمعے بھی یہی آیات زیر گفتگو رہیں, لیکن ان میں بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جو تشنا رہ گئے اور ان کی بڑی اہمیت ہے. یہ سورہ معارج میں یہ جو مضمون آیا اور اہل ایمان کے کچھ اوصاف بیان ہوئے ہیں, آپ یوں سمجھیے کہ سیرت اور کردار کے اعتبار سے ایک بندہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے, اس کا جو کیریکٹر ہے اس کے حوالے سے اس کے اندر کیا کیا چیزیں, کیا کیا اوصاف موجود ہونے چاہیے. باقی تفصیلی کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا معروف ہے, کیا منکر ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, وہ تفصیلات تو اور جگہوں پر ہیں, لیکن کچھ بنیادی چیزیں, تعمیر سیرت کی اساسات, فاؤنڈیشنل سٹونز آف آپ کہہ سکتے ہیں کیریکٹر, یہ مضمون قرآن مجید میں اس سے پہلے سورہ مومنون میں آ چکا ہے اور تفسیر قرآن کے حوالے سے ایک اہم اصول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 مرتبہ ضرور ریپیٹ ہوتے, لیکن وہ من و عن ریپیٹ نہیں ہوتے اکثر و بیشتر. اس میں ریپیٹیشن تو ہوتی ہے مضمون کی, لیکن کہیں کہیں الفاظ کا فرق ہوتا ہے, اور ایک مفسر کے لیے, ایک طالب قرآن کے لیے وہی ہدایت اور رہنمائی ہے کہ قرآن مجید نے ایک جگہ ایک لفظ استعمال کیا, دوسری جگہ دوسرا, اب ان دونوں کو سامنے رکھ کر گویا کہ بات پوری ہوگی, پورا میسج آئے گا, اور اسی کی وضاحت جو لفظ وہاں تھا اس کی ایک وضاحت وہ ہے جو دوسرے مقام پر آ رہی ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے, وضاحت ہوتی ہے. چنانچہ کسی ایک مضمون کو سمجھنے کے لیے اس مضمون کے حوالے سے جہاں جہاں جو آیات اور ہدایات آئی ہیں ان سب کو سامنے رکھا جائے تو ایک بہتر پکچر جو ہے اور پورا مفہوم سامنے بہتر انداز سے آتا ہے۔ وہاں بالکل آغاز میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے، فلاح کو پہنچ گئے وہ اہل ایمان۔ اب آگے کوالیفیکیشن ہے، المؤمنون ایمان کے دعوے دار تو بہت ہیں لیکن فلاح کو پہنچنے والے مومن کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوتے ہیں۔ رکوع اور سجود میں تو جسمانی طور پر بھی جھکتے ہیں لیکن جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی شخصیت بچھی ہوتی ہے اللہ کے سامنے، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اس فرق کے ساتھ کہ میں غلام اور بندہ ہوں، مخلوق ہوں اور میں کس سے مخاطب ہوں، وہ جو شہنشاہ ارض و سماوات ہے، جو میرا خالق ہے، جو مالک ہے، اس میں جو خشوع ہونا چاہیے اس ریلیشن کے اندر، وہ خشوع اور خضوع ان کے اندر ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں سورہ معارج میں جب گفتگو شروع ہوئی تو پہلے انسانوں میں سے ان کا ذکر ہوا کہ جو حقیقت سے دور ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی سیرت اور کردار میں پختگی نہیں ہے۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا الا المصلین، اس سے مستثنا ہیں وہ لوگ کے جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ سورہ مومنون میں جو لفظ آیا تھا قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے، مراد کو پہنچ گئے، وہ کہ جو سچے اہل ایمان ہیں، وہاں اہل ایمان کی جگہ یہاں پر لفظ آ رہا ہے مصلین، نماز پڑھنے والے، یعنی یہ نماز پڑھنا جو ہے یہ گویا کہ ان کے لیے ان کا ایک تعارف بھی ہے۔ مومن کی سب سے نمایاں شے یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے سب سے پہلے نماز کا ذکر آتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، اللہ پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا، اور سب سے پہلا کام کیا گیا اس کے بعد، جس سے فرق واضح ہو گیا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، اب پہلے کافر تھا یا مشرک تھا، اس میں جو پہچان بنتی ہے وہ نماز ہے۔ تو الا المصلین، مومن اور نمازی، مومن اور مصلی، یہاں پر ہم معنی الفاظ ہیں، اس پر ذکر تو میں نے پچھلی مرتبہ کسی حد تک کیا تھا۔ یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی شخص بندہ مومن بھی ہو، اسلام لائے، مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے اس دین کی، عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، مرکزی ستون یہی ہے۔ وہاں فرمایا تھا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، وہاں ایک وصف ایسا بیان ہوا جو اس مقام پر نہیں ہے، لیکن اس مقام پر اس کی جگہ جو الفاظ آئے ہیں وہ گویا کہ اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ سورہ مومنوں نے فرمایا کہ وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں لغو کاموں سے، بے مقصد کے کام جن کا کوئی حاصل نہیں ہے، انسان پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، اسے تلاش معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، اپنا اور اپنی اولاد کا پیٹ پالنا ہے، اگر وہ تلاش معاش کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو یہ لغو کام نہیں ہے، یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں جس کے لیے اسے بھاگ دوڑ کرنی ہے، اس کے لیے وقت بھی لگے گا، لیکن وہ کام ایسے کام کے جن کا کوئی ہدف نہ ہو، کوئی حاصل نہ ہو، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے، حقیقی دنیاوی کوئی اس سے جو ہے ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وقت گزاری کے مشاغل، ٹائم کاٹنے کے لیے لوڈو کھیل رہے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر جو ٹائم کلنگ ہے، ایک بہت بڑا کلر ہے وہ تاش کی گیم ہے، اس سے بھی آگے چلے جائیں تو شطرنج ہے بیٹھے ہوئے، پتہ ہی نہیں لگا کہ ساری رات گزر گئی، وہ ایک چال کے اندر ہی پھنسے رہ گئے۔ اب یہ ساری صورتحال جو ہے یہ کیا ہے؟ نہ اس سے کوئی جسمانی بینیفٹ حاصل ہو رہا ہے کہ آپ اس کے ذریعے جو ہے آپ کی صحت وہ کچھ بہتر ہو رہی ہو، اور نہ کوئی دنیاوی حاصل ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کے سب جسے ہم کہتے ہیں ٹائم کو کل کرنا، وقت گزاری کے مشاغل۔ بندہ مومن، سچے مومن جو کامیاب ہونے والے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا اضافی ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا، کوئی بیکار وقت کے جو ہے بیکار کاموں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ طلبگار ہیں آخرت کے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کمرہ امتحان میں ہے، ہم اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کا نتیجہ نکلے گا ہماری ابدی زندگی پر۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَلَنَارٌ أَبَدًا، یہ تو کسی بھی وقت ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اس کا جو الٹیمیٹ اینڈ ہے، نتیجہ۔ اور کمرہ امتحان میں جو سمجھدار طالب علم ہوتا ہے، کیا وہ دائیں بائیں خامخواہ وقت ضائع کرے گا؟ وہ تو صرف وہ کام کرے گا کہ جس سے اس امتحان میں اسے فائدہ ہو رہا، انتہائی احمق قرار پائے گا اگر وہ کمرہ امتحان میں بیٹھ کر اور وہاں پر وہ ویڈیو گیم اپنی شروع کر دے، اس کے عقلی حالت پر شبہ ہوگا۔ اور بالکل لوجیکل بات، اگر بندہ مومن کو پتا ہے، اور جیسے تمام رسولوں نے اور آخر الزمان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل زندگی وہ ہے، یہاں تم حالت امتحان میں ہو، موت تک اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے مختلف صورتوں سے۔ اسی لیے یہاں پر سورہ معارج میں اس کے مقابلے میں جو آیات آئی ہیں اس میں ذکر آخرت کا ہے۔ الا المصلین الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، بلکہ وہاں پر جو تھوڑی سی ترتیب میں بھی فرق ہے، جو تیسرا وصف ہے یہاں پر، جو تیسرا وصف بیان ہوا سورہ معارج میں، وہ اصل میں جو سورہ مومنون میں ذکر آیا کہ لفظ سے اعراض کرتے ہیں، اس کے قائم مقام ہے کہ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ کہ جو یوم الدین کی، انصاف کا دن، جزا و سزا کا دن، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، جب انہیں ہر وقت آخرت کا خیال ہے تو ان کے پاس کوئی اضافی وقت نہیں ہے، انہیں تو ہر لمحے آخرت کمانی ہے، ہر لمحے کو استعمال کرنا ہے کہ کسی طرح ہم اللہ کے عذاب سے، آخرت کی ناکامی سے بچ جائیں۔ وہ امتحان سمجھ کر زندگی کو گزارتے ہیں، چیلنج ہے، امتحان ہے۔ ان عذاب ربهم غیر معمون، بے شک ان کے رب کا عذاب واقعی ایسی شے ہے کہ جس سے کوئی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ سکتا، وہ واقعی ڈرنے کی چیز ہے، اس سے واقعی بچنے کے لیے جو بھی ہاتھ پاؤں مار سکتا ہو ہر ایک کو مارنا چاہیے۔ جو راستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا اس عذاب سے بچنے کا، اسی کو اختیار کر کے اسی کے مطابق پوری زندگی گزارنا، یہ ہے بندہ مومن کا کام۔ تو وہاں لو کی بات آئی اور یہاں ایمان بالآخرت کی بات آئی، اور دونوں سے مل کر ایک مضمون مکمل ہو گیا ہے۔ جب تب آخرت کا تصور ہوگا تو ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث نظر سے گزری تھی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ اہل جنت کو بھی قیامت میں کچھ حسرت ہوگی، قیامت کے روز جب وہ جنت میں پہنچ کر بھی بعض چیزوں پر انہیں حسرت ہوگی۔ حسرت کیا ہوگی؟ کہ دنیا میں ہم نے بے شمار وقت ضائع کیا تھا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی کیا اجر و ثواب ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے کا بھی کیا اجر و ثواب ہے، ہمارے پاس کتنا موقع تھا ہم نے ضائع کیا، اور اگر وہ وقت بھی ہمارے کام آ جاتا تو آج تو اور پتہ نہیں کہاں ہم گویا کہ انبیاء کے قریب پہنچے ہوتے، اور مقام مرتبہ ہمارا اونچا ہوتا، اور رب کی رحمتیں ہم پر ہوتی، اور رب کی محبت جو ہے اس کا سایہ ہم پر ہوتا۔ تو یعنی جنت میں پہنچ کر بھی اہل جنت کو جو اگر محرومی اور کا احساس ہوگا تو اسی بات کا، کہ دنیا میں وقت ہم نے بہت ضائع کیا تھا۔ کاش کہ اس کو ہم صحیح مصرف میں استعمال کر لیتے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. تیسرا وصف وہاں پر آیا تھا سورہ مومنون میں، وہ لوگ کے جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، یعنی اپنے مال میں سے ایک حصہ مسلسل نکالتے رہتے ہیں غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، خدمت خلق کے کاموں میں، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں. انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ زکوٰۃ بھی، یہ جو پیسہ میرے پاس آیا ہے، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، یہ میرا نہیں ہے، اس کی عطا ہے، اور میری ضرورت سے جو کچھ زائد ہے وہ اصل میں دوسروں کا حصہ ہے. اور اس مال کو بھی میں آخرت کمانے میں، جیسے کسی کے پاس سرپرس مال ہوتا ہے، وہ تو پھر تلاش میں ہوتا ہے کہ اس مال کو ڈبل کرنے کا اور پھر اس میں ملٹی پلائی کرنے کے لیے کون سا کاروبار ہو سکتا ہے، تو اس کی تلاش کرے گا، مال کو ایسے تو نہیں رکھ چھوڑے گا. تو اگر آخرت پر یقین ہے تو مال کو ملٹی پلائی کرنا اور جہاں اصل ضرورت ہے وہاں وہ کام آئے گا، وہ تو اللہ ہی کے بینک میں جمع کرانے میں جو منافع ملنے والا ہے وہ کوئی اور دے نہیں سکتا، اور اصل ضرورت وہاں ہوگی. یہاں ہم بلینئر کلب کے ممبر بھی بن جائیں، مال جمع کر کر کے یہاں آنکھ بند ہوئی اور اب وہ مال اپنا نہیں ہے، وہ تو غیروں کا ہے، وارثوں کا ہے، ساتھ تو کچھ نہیں جانا، ساتھ تو وہ تو جائے گا تو خالی ہاتھ ہی جائے گا، سب کچھ یہی رہ گیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا معاملہ عجیب ہے، کہتا مالی مالی، میرا مال میرا مال، اور فرمایا کہ حالانکہ اس کے اپنے مال میں سے اس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اس نے اپنی ذات پر خرچ کر لیا، کھا پی لیا، وہ تو اس کا مال کہا جائے گا کہ ہاں یہ اس کا مال تھا. یا جس کے اس نے لباس بنا کر اور اس کو لباس کو استعمال کر لیا، اس کو بوسیدہ کر دیا، ہاں یہ تو مال کا استعمال ہو گیا، باقی مال تو پڑا ہوا ہے تجوری میں، اور وہ کس کا ہے؟ جب اس نے اپنی ذات پر وہ لگا ہی نہیں سکتا تو اس کے کس کام کا ہے؟ لگا ہی نہیں رہا، جتنا تھا وہ ہو گیا، تو باقی جو کروڑوں اور اربوں ہیں، اب تو لفظ کروڑ چھوٹا ہو گیا، اب تو اربوں میں بات ہوتی ہے، کسی زمانے میں لاکھ بھی بہت شے ہوا کرتی تھی، اب بات ہے اربوں کی. وہ اربوں جو ڈالرز پڑے ہوئے ہیں وہ تمہارے ہیں ہی نہیں، وہ تو تمہارے وارثین کے ہیں، وہ تمہاری صرف سوچ ہے، ایک بس احساس ہے کہ ہاں یہ میرے ہیں، لیکن تم نے اس میں سے جو استعمال کیا وہ اصل تمہارا ہے، باقی سب وارثوں کا ہے، آنکھ بند ہوئی نہیں اور گیا منتقل. تو جو مال ابدی رہنے والا ہے، جو کام آنے والا ہے، جو پھر ابدی زندگی میں کام آئے گا، اس کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ اس بینک میں جمع کراؤ، اور اس کا جو منافع بھی ملے گا وہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. جو شرح سود وہاں اس سے جو منافع ہوگا اس کا آپ دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ مسلسل بڑھتا رہے گا. تو والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ کہ جن کے مال میں ایک حق معین ہے، طے شدہ ہے، انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ خرچ کریں گے، اور پھر اضافی ہے تو جہاں کوئی ضرورت مند ہے، جہاں کوئی واقعتاً مجبور ہے، لاچار ہے، اس کی مدد کر کے اور اپنے رب کو راضی کریں گے، اور وہ اس خزانے میں جمع کروائیں گے جو امانت ہے اور آخرت میں کھلے گا. یہ ہے اس کی جگہ وہ وہاں پر جو الفاظ آئے تھے والذین هم بالزکاۃ فاعلون، اور یہاں الفاظ آئے والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ ایک حصہ مقرر رکھتے ہیں. اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ابھی زکاۃ فرض نہیں ہوئی، زکاۃ کی فرضیت جو ہے وہ مدنی دور میں ہوئی ہے، یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور بالکل ابتدائی دور کی جو وہی ہے، جو آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کا جو مکی دور ہے، اس کے بالکل آغاز میں جو صورتیں نازل ہوئیں، یہ صورتیں ان میں سے ہیں. لفظ زکوٰۃ بھی ہے، اور زکوٰۃ کے اندر مفہوم کیا ہے؟ زکات کا اصل مفہوم ہے پاکیزگی حاصل کرنا، اپنے نفس کے اندر جو دنیا کی محبت، مال کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، اور یہ اپنی بہت بڑی رکاوٹ ہے دین کے رستے پر چلنے میں، یہ اندر کا گند صاف کرنے کے لیے اس مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، یہ ہے زکات، کانسیپٹ آف زکات. باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے یہ بڑا مؤثر ہے کہ آپ مال خرچ کریں. مال کی محبت ہے انسان میں، اس میں کوئی شک نہیں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے، اولاد سے محبت رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، ہے اسی میں آزمائش بھی ہو رہی ہے. تو اس مال کی محبت کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ باطنی پاکیزگی کے لیے ایمان لے تو آئے، لیکن یہ کہ جو ایمان کے تقاضے ہیں پورا کرنا مشکل نظر آ رہا ہے. مال کی محبت پاؤں کی بڑی بنتی ہے، دنیا کی محبت اپنی طرف کھینچتی ہے. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، سب کچھ سمجھ میں آ گیا، یہ صراط مستقیم ہے، اس رستے پر چلیں گے کامیاب ہوں گے. لیکن اگر مال کی محبت دل سے نہیں نکلی تو مال کی محبت تو قدم قدم پر آپ کو بریک لگا دے گی، وہ رکاوٹ بنے گی، پاؤں کی بیڑی بن جائے گی. لہذا اندر کی پاکیزگی مطلوب ہے، اس کے لیے بہت مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اپنے ضروریات کے لیے استعمال کرو لیکن زائد مال خرچ کرو، اس سے جو ہے وہ گرہ کھلے گی اندر کی، باطن جو ہے وہ اس کا گند خود دھل جائے گا. تو لفظ زکات کے اندر یہ مفہوم موجود ہے، پاکیزگی حاصل کرنا. وہ کون سی پاکیزگی ہے؟ حالانکہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں، رقم دے رہے ہیں کسی کو، یا کوئی ان کائنڈ کسی کی مدد کر دی، لیکن یہ ہے کہ لفظ زکات بنیادی طور پر پاکیزگی کے لیے ہے، اور اسی پورا فلسفہ اسی کے اندر موجود ہے کہ اس سے ہی مال کو دور کرو گے، دیتے رہو گے اللہ کی راہ میں اس کی محبت کے باوجود، تو اندر سے پاکیزگی ہوگی، باطنی پاکیزگی ملے گی، اور دین کے رستے پر چلنے میں سہولت اور آسانی ہو جائے گی، اور جو کچھ تم نے دیا وہ آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا اثاثہ اور سرمایہ ثابت ہوگا. یہ ہے کانسیپٹ زکات. اور زکات جو ہے وہ ہے صدقہ واجبہ، وہ تو لازم ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی المال حق سوا الزکاۃ، تو مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے دوسروں کا، وہ تو ایک باٹم لائن ہے، وہ اگر نہیں کرتے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے. زکات اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو اور زکات ادا نہ کرے، فرض کا ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ کے برابر ہوتا ہے، تو اس میں تو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مسلسل خرچ کرتے رہنا باطنی پاکیزگی اور صفائی کا ذریعہ ہے. اور جو ریوارڈ آخرت میں ملنا ہے اس کا میں ذکر کر چکا ہوں. اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. ان آیات میں سیکس ڈسپلن، وہ لوگ کے جو عفت اور عصمت کو حفاظت کرنے والے ہیں اپنے، جو جائز راستہ اللہ نے معین کیا ہے جنسی جذبے کے کو پورا کرنے کے لیے، اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتے، اسی پر قناعت کرتے ہیں. یہ تین آیات ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون ایک آیت، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین دوسری آیت، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون یہ تیسری آیت. ان تین آیات میں ایک ہی مضمون بیان ہوا، وہ ہے عصمت و عفت کی حفاظت، سیکس ڈسپلن. اور یہ تینوں آیات بعین ہی سورہ مومنون میں بھی انہی الفاظ میں اسی ترتیب سے آئی ہیں، اور سورہ معارج میں بھی ریپیٹ ہوا ہے، 100% ریپیٹیشن ہے یہاں پر، اتنی محکم آیات ہیں اور اپنے مفہوم میں بالکل واضح. یہاں پر یہ بات تو واضح ہو چکی ہے، اس سے پہلے میں ان آیات کا بیان کر چکا ہوں کہ اگر سیکس ڈسپلن نہ ہو، جنسی بے راہ روی وہ قوموں کو تباہ و برباد کر دیتی، اخلاق کا دیوالیہ نکل جاتا، کیریکٹر ختم. کیریکٹر کے حوالے سے یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک سیکس ڈسپلن اور دوسرے جو آگے آ رہا ہے، امانت اور عہد کی پاسداری. کچھ زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر یہ اوصاف ہوں گے, اور یہ صحیح جو ہیں یہ بنیادی انسانی اوصاف ہیں. اگر ان سے ادھر ادھر جائیں گے تو پھر حیوانیت کا رستہ کھلتا ہے. ان آیات میں ذکر آیا تھا کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, جنسی جذبے کی تسکین جو جائز راستہ ہے وہ بیویاں ہیں, یا ملکت ایمانہم جو کنیزیں یا لونڈیاں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ لونڈیوں کا آج کل کوئی جو ہے یہ ادارہ اس انداز سے کوئی موجود نہیں ہے, اس زمانے میں تھا, اور اس کو جو ہے اس کے اندر اصلاح کی گئی ہے, اور اس کی اجازت دی گئی ہے مرد کو کہ وہ جو اس کی کنیز لونڈی ہو اس سے بھی وہ جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے, اپنی جنسی ضرورت اس سے پوری کر سکتا ہے. لیکن آج کے دور میں اس کی شکل نہیں ہے, تو اس کی تھوڑی سی میں آج وضاحت کروں گا کہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے ملک یمین, اس میں بعض چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ نظام ہے کیا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ لونڈی یا غلام رکھنا فرض اور واجب میں سے نہیں ہے, اسلامی نظام کا کوئی لازمی جز نہیں ہے. آج یہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے, بس ٹھیک ہے نہیں ہے, لیکن جب تھا تو اس کے لیے کچھ احکامات دیے گئے, اور جو ہے اس کی آخری حرمت جو ہے وہ نہیں آئی, یہ بھی حقیقت ہے. لیکن جو اقدامات کیے گئے پہلے میں وہ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں. چنانچہ یہ ادارہ تو موجود تھا, اصلاح کے لیے اقدامات کیا کیے گئے؟ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ شرف انسانی میں سب برابر ہیں, یہ تمہارے بھائی بند ہیں, اس کی بنیاد پر کوئی اونچا نیچا نہیں. کلکم بنو آدم و آدم من تراب, خطبہ حجۃ الوداع کے اندر. لا فضل عربین علی عجمی, کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے, کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے, کسی سرخ رو کو سیاہ رو پر فضیلت نہیں ہے, کسی سیاہ رو کو سرخ رو پر فضیلت نہیں ہے. الا بالتقوی. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر غلاموں کے خاندان کا کوئی شخص بھی تم پر امیر بن بیٹھے تو تم نے اس کی اسی طرح اس سے اطاعت کرنی ہے, اسی طرح اس کا حکم ماننا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو حق نہیں ہے کہ یہ غلام یہ اسلامی ریاست کے سربراہ نہیں بن سکتے. یہ اشارات سارے کے سارے دے دیے گئے, شرف انسانی میں برابر ہیں. ہاں ایک دنیا میں جیسے امپلائی اور امپلائڈ کا ریلیشن ہوتا ہے, وہی اسی انداز کا ایک ریلیشن ان کا جو ہے وہ ہے, اگرچہ اس سے کسی قدر گاڑا ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا اور تعلیمات ہیں بار بار, جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ, جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ. یعنی ایک ادارہ پہلے سے موجود چلا آ رہا تھا اور صدیوں سے چلا آ رہا تھا, اس کی اس پہلے اصلاح کی گئی ہے, اس کے اندر سے اصلاح کے معاملات جو ہیں جو بھی ہو سکتے تھے وہ بروئے کار لائے گئے ان تعلیمات کے ہونا. چنانچہ ایچ جی ویلز نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو بات کہی تھی کہ سب برابر ہیں انسانیت کے اندر, سب کے سب, کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہے, اس بنیاد پر واقعی معاشرہ قائم کر کے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے. اس سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی واعظ تو کہے ہیں مساوات کے, لیکن ان کے تعلیمات پر آج تک کوئی معاشرہ قائم نہیں ہوا تھا. پہلی بار انسانی ہسٹری میں ان اصولوں پر معاشرہ بالفعل قائم کیا, واقعی یہ حقیقت بن کر ساری باتیں سامنے آئی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی تعلیمات تھیں, اور سب کو واقعی برابر سمجھا گیا. اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ غلاموں کی آزادی کا راستہ بھی کھولا گیا. بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا, یعنی اس کو منیمائز کرنے کے لیے. اس معاشرے میں تو وہاں تو دستور تھا اس سے پہلے, تو لوگ تجارت کرتے تھے انسانوں کی, اور وہ ہے آزاد غلام کو, انسان کو پکڑا اور غلام بنایا, لونڈی بنایا, بیچ دیا. تو آہستہ آہستہ پہلے اس کی اصلاح کر لی گئی, اور پھر یہ کہ ان کو آزاد کرنے کے راستے کھولے گئے, مکاتبت کی اجازت. سورہ نور میں اس کا حکم ہے کہ اگر کوئی غلام تم سے مکاتبت کرنا چاہے، وہ یہ کہہ دے کہ میں محنت کر کے تمہیں اپنے مالک سے کہے کہ میں تمہیں اتنی رقم دے دوں گا اتنے عرصے کے اندر اندر اگر تم مجھے آزاد کر دو، تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کہے تو اس کی اس بات کو قبول کرنا چاہیے، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس کو آزاد کرنے میں مدد دیں، اس کے ساتھ مالی تعاون کریں تاکہ وہ آسانی سے آزاد ہو سکے، غلامی کے چنگل سے چھٹ سکے۔
فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، ترغیب بھی ہے، فک رقبہ، غلاموں کو آزاد کرنا یہ بہت بڑا نیکی کا کام، خیر کا کام، ثواب کا کام۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اسلام میں اب اجازت نہیں ہے خرید و فروخت اس معنی میں کہ کوئی جا کر کسی آزاد شخص کو غلام بنا کر بیچ دے، اس کی ٹوٹل ممانعت، کسی آزاد کو غلام بنانا اور اس طریقے سے اس کو فروغ کر دینا یا اپنے گھر میں غلام بنا کر رکھنا، اس کی قطعاً اسلام میں اب اجازت نہیں ہے جبرن۔ ہاں صرف قتال فی سبیل اللہ کے نتیجے میں جو گرفتار شدگان ہوں محاذ جنگ پر، یہ نہیں کہ پوری قوم جس کو شکست ہوئی پوری قوم کو غلام بنا دیا ان کی خواتین کو لونڈ لیا ہے، نو، صرف اور صرف جو محاذ جنگ پر مرد اور عورتیں ہوتی ہیں، تو خواتین بھی اس وقت آیا کرتی تھی ہمت بنانے کے لیے، ان کو غلام اور کنیز بنانے کی اجازت ہے، ان کو معاشرے میں اکوموڈیٹ کرنے کا یہ کانسیپٹ تھا، اور اکوموڈیٹ کرنا ہے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، ان کے اسے وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو ان کو جو خود پہنتے ہو، یعنی یہ ساری تعلیمات تو ایک اصلاح معاشرے کی حیثیت رکھتی تھی، اور ایسے لوگ اب جو ہے وہ صرف وہ غلام یا کنیز ہوں گے کہ جو اسلام میں کہ جو جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کے نتیجے میں محاذ جنگ سے جو گرفتار ہوتے ہیں انہیں کنیز یا غلام بنایا جا سکتا ہے، یہ بھی نہیں کہ لازماً انہیں یہ حیثیت دو، اگر کوئی اور انتظام ہے جیسے جیل وغیرہ ہے آپ نے رکھی ہے اس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اب وہ ایک راستہ ہے کہ اس کے اندر اگر کیا جائے تو شرعی اعتبار سے قباحت نہیں۔ یہ ہے جو اسلام کی تعلیمات ہیں اور جو صورتحال گریجولی کہاں تک پہنچی ہے، اصلاح کرتے کرتے معاشرہ، اس کی اس جو ایک انسٹیٹیوشن موجود تھا اور وہ انسٹیٹیوشن تو اب تک دنیا میں رہا ہے، چند سو سال پہلے کی بات ہے، امریکیوں نے کیا کیا تھا، متمدن مہذب ملک، افریقہ کے جو ساحلی علاقوں سے جو سیاہ فام لوگوں کو بھر بھر کے جانوروں کی طرح جو ہے وہ انہیں بحری جہازوں میں ٹھونس کر لے گئے تھے اور اپنا غلام بنایا تھا، اور وہاں خرید و فروخت ہوتی تھی اور ان سے جو بگاڑ لی جاتی تھی، یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو اب تک ہی چل رہا تھا، لیکن اسلام نے اس وقت یہ تعلیمات دے دی تھی 1400 سال برس پہلے۔ تو بہرحال یہ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ جو جائز جنسی راستہ ہے جنسی جذبے کو پورا کرنے والا، اس کے سوا جو تجاوز کرے گا وہ پھر زیادتی کرنے والا ہے، پھر اس کے بعد جو اس کی سزا ہے وہ بھی میں پچھلی بار عرض کر چکا ہوں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، اس کو نبھاتے ہیں، اس پر بھی گفتگو ہو گئی تھی کہ یہ بہت اہم وصف ہیں کردار کی، اور اگر کسی قوم میں سے یہ ختم ہو جائے تو پھر وہ بالکل گویا کہ انتہائی بودی اور کمزور اور گلی سڑی قوم، عہد کی پاسداری نہ ہو اور امانت کے اندر خیانت کی جاتی ہو، اسی کو ہم کہتے ہیں کرپٹ معاشرے، اور ساری دنیا میں اس حوالے سے کرپشن کا جو ہے وہ اطلاق کیا جاتا ہے۔ کرپشن اگر آپ دیکھیں آج جنسی بے رحمی دنیا میں کرپشن نہیں ہے، سود بہت بڑا گناہ ہے دین کے اعتبار سے، لیکن دنیا میں اس کو کوئی برائی سمجھا ہی نہیں جاتا، لیکن کرپٹ ممالک جس جب نام لیا جاتا ہے تو مراد کیا ہے، یہاں دھوکہ ہو، بے ایمانی ہو، وعدے کی خلاف ورزی ہو، امانتوں میں خیانتیں کی جاتی ہوں، یہ ہے اصل کرپشن جو آج دنیا بھی مانتی ہے کہ کرپشن۔
اور یہ جس قوم میں ہوتی ہے وہ گلی سڑی قوم ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان کی بھی ریٹنگ کے اندر، کرپشن کے اندر بہت مرتبہ ایسا آیا ہے کہ ٹاپ 10 ممالک میں پاکستان کو بھی شمار کیا گیا، اور ظاہر بات ہے جس کے سربراہ مملکت جو قوم کی کریم ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہو کہ وعدے کا تو کوئی لحاظ ہوتا ہی نہیں، وعدہ تو بس ایک وعدہ ہے، ایک بات ہے، اس کو پورا کرنا تو ضروری نہیں ہے. ایسا ہی شخص این آر او کے چشمے سے دھلا کر اس کو ہم نے سر پہ بٹھایا تھا نا، اور ہمارے سیاستدانوں کے وعدے کیا ہوتے ہیں، یہی کریم ہے نا ہماری قوم کی. اور امانت کا کیا مطلب ہے؟ قوم کی ایک ایک پائی امانت، جو ذمہ داری کسی کو دی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا امانت ہے، اور اگر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا تو یہ بھی خیانت ہے. یہ ہے آج ہمارا معاشرہ ہر اعتبار سے کرپشن کا شکار ہے بدقسمتی سے، جبکہ ان معاملات میں وہ لوگ اچھے ہیں ابھی، کم سے کم اپنے قوم کے اندر. وہاں اگر کوئی شخص جو ہے اس طریقے سے وعدے کی خلاف ورزی کرے اور وہ کوئی حکومت کے اونچے منصب پر ہو تو اس کا تو کیریئر ختم ہو جاتا ہے کہ اس نے عہد کی پاسداری نہیں کی، اس نے کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا، اس نے بددیانتی کی ہے قومی امانت کے اندر. لیکن ہمارے ہاں تو جب پستی اور گراوٹ کی انتہا ہے. بہرحال یہ انسانی کردار کے تو بہت اہم وصف ہیں، اور مسلمان میں تو دوسروں کے مقابلے میں یہ اوصاف زیادہ ہونے چاہیے. والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو اپنی شہادت گواہی پر قائم رہتے ہیں. اور یہ بھی اصل میں یہ آیت بھی اس مقام پر نہیں ہے سورہ مومنون میں، اس سے پچھلی آیت وہ دونوں جگہ ریپیٹ ہوئی ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. یہاں پر اضافی ہے والذین هم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. یہ اصل میں گواہی بھی ایک امانت ہوتی، ایک شخص کسی چیز کا چشمدید گواہ ہے یا کسی کو جو ہے گواہ بنایا گیا ہے، دو افراد کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، اب اس کے بھی اندر عہد کی پاسداری اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی گواہی پر قائم رہے، بیک آؤٹ نہ کرے. تو گویا یہ بھی اس کا اصل تعلق عہد اور امانت سے ہی ہے. اسی کی مزید تشریح ہو گئی کہ گواہی پر بھی قائم رہتے ہیں. اور یہاں گواہوں کا معاملہ کیا ہے؟ ٹاؤٹ آپ کو مل جاتے ہیں، جھوٹے گواہ. ہمارا پورا پولیس کا نظام کس پر چل رہا ہے؟ جس کو چاہو خرید لو اور جھوٹی گواہی دلوا دو. اور سچی گواہی دینے والے اس ڈر سے نہیں کر سکتے کہ اگر میں نے سچی گواہی دے دی تو میری تو جان کو خطرہ ہے، وہ بھی چھپاتے ہیں. تو والذین هم بشہاداتہم قائمون، یہ بھی ایک کریکٹر کا وصف ہے کہ جو گواہی ہے اس پر قائم رہی، اس کا تعلق بھی عہد اور امانت کے ساتھ ہے. اور آخر میں پھر فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جنہیں سارا دن اپنی مصروفیات کے دوران بھی یہ خیال رہتا ہے کہ کوئی نماز تو نہیں میری چھوٹ رہی، وقت تو نہیں ہو گیا نماز کا. یہ جس کو دامنگیر رہے یہ فکر، اور حفاظت یہ بھی ہے کہ با جماعت نماز پڑھی جائے، کوئی ایکسیپشن ہو تو اور بات ہے، لیکن اس کو معمول بنانا یہ گویا کہ جو نماز مطلوب ہے وہ نماز نہیں ہے. مرد کی نماز با جماعت، تو یہ اول و آخر نماز یہ انسان کو پٹری کے اوپر رکھتی ہے، رکھنے میں معاون ہے. اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اکرام ہوگا جنتوں میں، ان کی عزت افزائی اللہ تعالیٰ کرے گا ان باغات میں، ان جنات میں جو اس نے بڑے اہتمام سے تیار کی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین. چند باتیں حضرات حاضرہ کے حوالے سے، وزیر اعظم پاکستان نے جو ہندوؤں کے تہوار ہولی کے حوالے سے جن جذبات کا اظہار کیا، پوری قوم کے جو ہے وہ سر شرم سے جھک رہا ہے. یہ اس سے پہلے بھی ایسی باتیں کہتے رہے ہیں، کچھ ہی عرصہ پہلے یہ بیان بھی آیا تھا کہ ہندو مسلم کا خدا ایک ہے، ہماری ثقافت ایک ہے، بود و باش ایک ہے. تو بھائی پھر پاکستان بنایا کیوں تھا؟ قائد اعظم کے بیانات تو یہ ہیں کہ ہم ہر اعتبار سے ہندو سے مختلف ہیں، دو قومی نظریے کی تو صاف نفی کر دی انہوں نے، نواز شریف صاحب نے، ہمارا عقیدہ الگ ہے، ہماری رسومات الگ ہیں، ہمارا دین الگ ہے، ہماری ثقافت الگ ہے، ہمارا کلچر الگ ہے، ہمارا تو پانی بھی الگ ہے۔ اس زمانے میں ہندو پانی اور مسلم پانی الگ ہوتے تھے، ایک اسٹیشن کے ایک اینڈ کے اوپر ہندو پانی، دوسرے اینڈ کے اوپر مسلم پانی۔ تو وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم بحث ایک قوم تو ہیں ہی نہیں، ہر اعتبار سے دو الگ قومیں ہیں اور ہم ایک قوم کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے، ہمیں الگ ملک چاہیے۔ اور یہ اس کی جڑیں کھود رہے ہیں، کوئی اپنائیت کا اظہار۔ دیکھیں یہ الگ بات ہے کہ مسلمان حکومت کے اندر اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا، لیکن ان کے ساتھ محبت کرنا اور ان کے ان کاموں میں شریک ہونا، وہ مرے جا رہے ہیں کہ ہولی جو ہے اس کے اندر مجھے بھی رنگ، میرے اوپر بھی رنگ پھینکا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں اسلام میں یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر اگر غیر مسلم جو اقلیتیں ہیں ان کو اجازت ہوگی اپنے گھروں میں، اپنے عبادت خانوں میں اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں، بس، نہ اس کو پروپیگیٹ کرنے کی اجازت ہے اور نہ دوسرے مسلمانوں کو اس میں شرکت کا کوئی سوال ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے جو اس وقت جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ تقسیم بے معنی تھی اور بہتر یہ ہے کہ ہم اکٹھے ایک ہی ہو جائیں۔ ایڈ تو یہی ہے، ہماری جو ہے ثقافت ایک ہے، ہندو مسلم کا خدا بھی ایک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہ المیہ ہے، بعد نے کہا تھا یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے کیا واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا رہے ہیں۔ تو یہ دین سے اور مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور توحید سے ہر شے سے بالکل بے بہرا ہے، نابلد ہے۔ دوسرا ایشو چل رہا ہے، فوج اور حکومت کی کشمکش کا معاملہ ہو رہا ہے، الفاظ اور تو میں ایک جنگ جاری ہے اور بس اللہ ہی خیر کرے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں حکومت کو اپنا چال چلن درست کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور حکومتی اہلکار اس کے جواب میں جو بیانات دے رہے ہیں وہ اس کشیدگی کو اور بڑھانے والے ہیں۔ بہرحال بیرونی خطرات بھی ہیں ہماری اس ملک کے لیے اور یہ اندرونی معاملات بھی جو ہیں وہ بڑے خطرناک موڑ پر نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس ملک پر کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ اور بہرحال پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حیثیت ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، اور ہندوؤں کی جو پذیرائی ہو رہی ہے، مودی وزیر اعظم جو ہے انڈیا کا، نریندر مودی، وہ لندن گیا ایک ایسے وقت میں کہ اس کی اپنی ہی ایک ریاست میں وہ بری طرح شکست کھا چکا ہے، اس پر بڑی تنقیدیں ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر، لیکن اس کے باوجود بیرون ملک تو اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ اور جو 13.7 بلین ڈالر کی جو ہے وہ برطانیہ سے ڈیل کر کے آیا ہے تو وہ مقام اس کو دیا جا رہا ہے، پاکستان جو ہے اس کے کسی حساب کتاب میں ہی نہیں ہے۔ ان کی ساری، ہماری جو بھی ورلڈ ہے اسلام کے علاوہ غیر مسلم جو قومیں ہیں اور حکومتیں ہیں، ان کی ساری ہمدردیاں اسلام دشمنوں کے ساتھ، سارے تعلقات۔ اور بہرحال اسلام کے یہ سب سے بڑے دو دشمن جو ہیں یہود اور ہنود، یہ تو قرآن نے بتا دیا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے مسلمانوں، تم دشمنی اور عداوت میں سب سے زیادہ سخت پاؤ گے اپنے حوالے سے ان کو کہ جو اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں، اور وہ کہ جو مشرک ہیں، بت پرستی کرنے والے ہیں، اور ہم ان کی طرف جو ہیں وہ پینگے بڑھاتے ہیں اور ان سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ تو ہمیں، ہماری عقل پر جو ہے ماتم ہی کیا جائے گا اگر یہ صورت رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی اس پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں انہیں بھی ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے تاکہ اس ملک اور اسلام کی یہاں پر حفاظت ہو سکے۔